میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لطف سر دینے میں ہے جانباز کو، لطف سر دینے میں ہے جانباز کو، یعنی جو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں، سچی طلب رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو پا لیں، ان کو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے میں مزہ آتا ہے. مجاہدہ کیا کرنے میں مزہ آتا ہے؟ جان دینے میں بھی مزہ آتا ہے. اسی کو عنوان میں فرمایا، لطف سر دینے میں ہے جانباز کو. اللہ کوئی پانا چاہتا ہے، اس میں جانبازی کی ضرورت ہے. لطف سر دینے میں ہے جانباز کو، لطف سر دینے میں ہے جانباز کو، کب حوث اس کی ہے ہیلا ساز کو. ہیلا ساز یعنی بہانہ، مجاہدے سے گھبرانا، بہانے بنانا، یہ اللہ کا راستہ یہ شخص طے نہیں کر سکتا. لطف سر دینے میں ہے جانباز کو، لطف سر دینے میں ہے جانباز کو، کب حوص اس کی ہے ہیلا ساز کو، کب حوص اس کی ہے ہیلا ساز کو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. یعنی جو زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا اللہ اللہ بھی کر لے اور تھوڑا زمانے کے ساتھ بھی چل لیں، ان کو تو ہزاروں غموں نے گھیرا ہوا ہے، انہیں فرصت ہی نہیں اللہ کو یاد کرنے کی. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو سوائے اس کے سب سے بڑا غم یہی لگا ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو جائیں اور ناراض نہ ہو، ان کو منانے ہی میں وہ لگے رہتے ہیں. یہی مقصود ہے انسان کی ہستی کا، وہ مقصود میں لگے رہتے ہیں تو سارے ذریعے ان کے خادم بن جاتے ہیں، ان کے قدموں میں لوٹتے ہیں ساری نعمتیں. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو، عشق تو انجام کو پہنچے گا کب، عشق تو انجام کو پہنچے گا کب، ایک مدت ہو گئی آغاز کو، ایک مدت ہو گئی آغاز کو، درد دل جو اور بھی افزوں کرے. افزوں مانے اور زیادہ کرے. درد دل جو اور بھی افزوں کرے، ڈھونڈتا ہوں ایسے چارا ساز کو، ڈھونڈتا ہوں ایسے چارا ساز کو، تیری خاموشی لیے ہے فکر دوست. یہ اپنے شیخ کے لکھے ہیں. تیری خاموشی لیے ہے فکر دوست، کون سمجھے گا تیرے اس راز کو، کون سمجھے گا تیرے اس راز کو، تیری خاموشی لیے ہے فکر دوست. یعنی اللہ والے خاموش بھی رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے، ایک ذرہ برابر اللہ تعالی سے غفلت نہیں کرتے. تیری خاموشی لیے فکر دو، کون سمجھے گا تیرے اس راز کو، لطف سر دینے میں ہے جانباز کو، کب حوص اس کی ہے ہیلا ساز کو. پیر کھانے کا مزہ پا کر کے عشق، تیر کھانے کا مدہ پا کر کے ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو تیر کھانے کا مدہ پا کر کے ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو تیر چلانے والے کو ڈھونڈتا ہے نا کہ اللہ کی عشق کا تیر دل میں جس کے بیوست ہو جائے وہ یہ تیر وہ نہیں ہے جو موت کا باعث بن جائے بلکہ یہ تیر سینکڑوں حیات عطا کرتا ہے اور اس کی لذت یعنی تیر کھا کر یعنی اللہ کے راستے میں غم کھانے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس قرب کی لذت کو بیان فرمایا ہے تیر کھانے کا مزہ پا کر کے اب جو اللہ کے راستے میں مجاہدات سے غم اٹھانے سے گھبرائے گا وہ بھلا کیسے لذت قرب حاصل کر سکتا ہے تیر کھانے کا مزہ پا کر کے ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو خاک پہنچے اڑ کے تعرش بری خاک پہنچے اڑ کے تعرش بری کچھ نہ پوچھو عشق کی پرواز کو کچھ نہ پوچھو عشق کی پرواز کو خاک پہنچے اڑ کے تعرش بری کچھ نہ پوچھو عشق کی پرواز کو خاک آنے میں انسان خاک ہی بھولا ہے لیکن عشق کی برکت سے اللہ کی عرش پر اس کا طواف ہوتا ہے اللہ کے قرب ایسا نصیب ہوتا ہے کہ گویا عرش اعظم کا طواف کرتا رہتا ہے ایسی پرواز ہے عشق اور عشق کامل کی علامت یہی ہے کہ جس طرح محبوب کی فرما برداری بھی کرے اور اسی طرح پھر نافرمانی سے بچنے کا بھی اہتمام کرے یہ عشق کابل کی دلیل ہے ایسا عشق اللہ تک پہنچا دیتا ہے خاک پہنچے اور اڑ کے تعرش بری خاک پہنچے اڑ کے تعرش بری کچھ نہ پوچھو عشق کی پرواز کو آہ جس میں ذوق جاں بازی نہ ہو آہ جس میں ذوق جاں بازی نہ ہو چھوڑ اختر ایسے ہر دل باز کو جاں بازی جان دینا اللہ کے راستے میں ہر طرح کا غم اٹھانا لا یخافون لومت اللائم کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مخلوق کے لان تان کی پر لومت اللائم کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا بس وہ کام کر جاتے ہیں جابازی کا راستہ ہے یہ اور فرمایا کہ چھوڑ اختر ایسے ہر دل باز کو دل کی ماننے والا دل باز مانے دل کی ماننے والا دل کے پیچھے چلنے والا آہ جس میں ذوق جاں بازی نہ ہو آہ جس میں ذوق جاں بازی نہ ہو چھوڑ اختر ایسے ہر دل باز کو چھوڑ اختر ایسے ہر دل باز کو لطف سر دینے میں ہے جاں باز کو حق حوث اس کی ہے حیلا ساز کو حیات المسلمین جو بقیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تالیف ہے یہ. اس میں سے میں نے جو عرض کیا تھا کہ 25 ابواب ہیں اس کے, اس میں سے پہلا باب روح اول, جس کو باب کا نام روح لکھا ہوا ہے حضرت نے, روح رکھا ہے. روح اول ہم نے کل پڑھ کے سنایا تھا, لیکن بعض لوگوں نے ہم سے کہا کہ ایک مضمون کو کم سے کم دو دفعہ پڑھیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے, اس لیے دوبارہ یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. اسلام و ایمان دونوں لفظوں کا مطلب قریب قریب ہی ہے, یعنی اسلام اور ایمان دونوں میں تقریباً ایک ہی معنی ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان جو ہے دل سے ماننے کا نام ہے اور اسلام اس پر عمل کا نام ہے. یعنی ایمان دل کی تصدیق ہے اور اسلام اس کا اظہار ہے. فرمایا اللہ تعالی نے کہ بلا شبہ سچا دین اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام, اور فرمایا اللہ تعالی نے جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا, تلاش اور اختیار کرے گا, سو وہ اس شخص سے مقبول نہ ہوگا, یعنی کوئی دوسرا دین اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگا اور وہ شخص آخرت میں خراب ہوگا. فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو تلاش اور اختیار کرے گا, سو وہ دین اس شخص سے اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوگا اور وہ شخص آخرت میں خراب ہوگا. اور فرمایا اللہ تعالی نے جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جاوے پھر کافر ہونے کی حالت میں مر جاوے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہونے کی حالت میں مر جاوے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. فائدہ, دنیا میں اعمال کا غارت ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے, اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے یعنی وارث, اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا, یعنی جو دین سے پھر جاتا ہے اس کی بیوی سے اپنی بیوی سے نکاح سے بھی نکل جاتا ہے اور میراث میں اس کا حصہ نہیں ملتا اور مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی, اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے. مسئلہ, اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جاوے تو بیوی سے پھر نکاح کرنا پڑے گا, بشرطے کہ بیوی بھی راضی ہو, اور اگر وہ راضی نہ ہو تو زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اے ایمان والو تم ضروری عقیدوں کی تفصیل سن لو, وہ یہ ہے کہ اعتقاد رکھو اللہ تعالی کے ساتھ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے یعنی اللہ تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, یعنی قرآن کے ساتھ اور ان کتابوں کے ساتھ بھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبیوں پر نازل ہو چکی ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور اسی طرح اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اسی طرح اس کی کتابوں کے ساتھ اور اسی طرح اس کے رسولوں کے ساتھ اور اسی طرح روز قیامت کے ساتھ تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا. بلا شبہ جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے اور اس بار بھی اسلام پر قائم نہ رہے, ورنہ پہلی بار کا اسلام سے پھر جانا معاف ہو جاتا, پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہی نہ ہوئے ورنہ پھر بھی ایمان مقبول ہو جاتا, کفر میں بڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو راستہ دکھلائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے ہم ان کو ہم قریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے, جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری تازی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب ہی بھگتتے رہیں. بلا شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے بہت جلد ہم ان کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے مکانوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے. فائدہ ان آیتوں میں اسلام والوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور اسلام سے ہٹنے والوں کے لیے دوزخ کی مصیبتیں تھوڑی سی بیان کی گئی ہیں. دوسری آیتوں میں اور حدیثوں میں جنت کی طرح طرح کی نعمتیں اور دوزخ کی طرح طرح کی مصیبتیں بہت سی بیان ہوئی ہیں. اے مسلمانوں, دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے. اگر اسلام پر قائم رہ کر مان لیا کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی تب بھی مرنے کے ساتھ ہی ایسے عیش اور چین دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے. اور اگر کسی لالچ سے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے پھر گیا تو مرنے کے ساتھ ہی ایسی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ دنیا کے سب عیش بھول جائے گا, پھر اس مصیبت سے کبھی بھی نجات نہ ہوگی. تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ ساری دنیا کی بادشاہی کے لالچ میں بھی اسلام کو نہ چھوڑے گا. اے اللہ, ہمارے بھائیوں کو ہدایت کر اور ان کی عقلیں درست رکھ. یہ تو تھا روح اول. اب روح دوم جو ہے تحصیل و تعلیم دین کا ہے. تحصیل و تعلیم علم دین, یعنی دین کا سیکھنا اور سکھلانا. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فائدہ, اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, شہری ہو یا دیہاتی ہو, امیر ہو یا غریب ہو, دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھے, خواہ عربی کتابیں پڑھ کر, خواہ اردو کی کتابیں پڑھ کر, خواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر, خواہ معتبر واعظوں سے واعظ کہلوا کر. اور جو عورتیں خود نہ پڑھ سکیں اور نہ کسی عالم تک پہنچ سکیں, وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتی رہیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو, یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو, خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو, یہ تمہارے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ, یہ غلطی ہے. دیکھو, اس میں صاف فرمایا ہے کہ خواہ عمل ہو یا نہ ہو, دونوں حالت میں یہ فضیلت حاصل ہوگی. اس کی تین وجہ ہے. ایک تو یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو گمراہی سے تو بچ گیا, یہ بھی بڑی دولت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب دین کی بات معلوم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کبھی تو عمل کی بھی توفیق ہو جاوے گی. اور تیسری وجہ یہ کہ کسی اور کو بھی بتلا دے گا, یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی علم دین کی بات سیکھے پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھلا دے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتلا دیا کرے, اس کا ثواب تمام خیر خیرات سے زیادہ ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی علم دین کی بات سیکھے پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھلا دے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتلا دیا کرے, اس کا ثواب تمام خیر خیرات سے زیادہ ہے. سبحان اللہ, خدا تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ ذرا سی زبان ہلانے میں 1000 روپے خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے. مگر جو دین کی بات بتلائی جائے اس کو خوب غور سے دھیان سے سنیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کچھ کی کچھ کر دے, جتنی بات سنیں اتنی بات بتلائے. اور دوسرے یہ کہ جب تک کہ کسی بڑے کی اجازت نہ ہو تو بیان وغیرہ کا جو ہے سلسلہ نہ کرنا چاہیے. ہاں, جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں حدیث پاک کی جیسے پڑھی جا رہی ہیں, جو ابھی صدقے کی بات بتائی گئی کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے, تو یہ بات بھی بتلائی جا سکتی ہے, لیکن اس کو غور سے سنیں, تاکہ بات جو ہے صحیح بات آگے تک پہنچے اور غلط بات نہ پہنچے. جیسے ہمارے حضرت کے ایک خادم آیا کرتے تھے عالم, انہوں نے بتایا کہ ایک شخص جو ہے وہ بیوی کے ساتھ بہت لڑتا تھا, تو بیوی نے چاہا کہ اس کو پتہ معلوم ہوا کہ کوئی عالم آئے ہیں اللہ والے, تو اس نے کہا کہ تم بھی ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو بیان میں, تو تم بھی سدھر جاؤ گے کچھ. وہ جانے لگا, جب گیا تو وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے مسواک کا, پھر اس کو نیند آ گئی, نیند میں سنا اس نے, اس لیے وہ فرماتے تھے کہ بھائی نیند میں نہ بیٹھو آنکھیں کھول کے بیٹھو. تو نیند میں وہ سن رہا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی جب بھی نماز پڑھو تو مسواک کر لیا کرو, مسواک کے ثواب بتائیں. اب اس نے کچھ کا کچھ سن لیا اور گھر جا کر معلوم نہیں بیوی سے لڑنے لگ گیا, اور زیادہ لڑنے لگ گیا. اب وہ پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہے, پہلے تو یہ کم لڑا تھا, جب سے بیان میں جانا شروع ہوا اور لڑنا شروع کر. تو پھر وہ مولوی صاحب کو لکھا, مولوی صاحب نے ان کو بلایا شوہر کو کہ بھائی کیا بات ہے, پہلے آپ تو جتنا لڑتے تھے اور زیادہ لڑنا شروع ہو گئے. اس نے کہا آپ ہی نے تو مجھے مسئلہ بتایا تھا. اسے کیا, انہوں نے کہا آپ نے کہا جب بھی نماز پڑھو بکواس کر کے پڑھا کرو, اس وقت کو اس نے بکواس سمجھ لی ہوگی, تو لہٰذا وہ اور لڑنا شروع ہو گئے. تو جو بھی بات سنے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھے, اگر یاد رہے تو پھر ٹھیک سے اس کو آگے تک پہنچا دے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی بات سکھلاؤ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں کو دین کی بات سکھلانا فرض ہے, نہیں تو انجام دوزخ ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے ان میں یہ چیزیں بھی ہیں, ایک علم دین جو سکھلایا گیا ہو یعنی کسی کو پڑھایا یا مسئلہ بتایا ہو اور اس علم کو پھیلایا ہو, مثلا دین کی کتابیں تصنیف کی ہوں یا ایسی کتابیں خرید کر وقف کی ہوں یا طالب علموں کو دی ہوں یا طالب علموں کو کھانے کپڑے کی مدد کی ہو جن سے علم دین پھیلے گا اور یہ بھی مدد دی کہ اس کے پھیلانے میں ساتھی ہو گیا, اور دوسرے نیک اولاد جو جس کو چھوڑ کر مرا ہو, یعنی نیک اولاد ہوگی تو وہ جو نیک عمل کرے گی اس کا ثواب والدین کی تربیت کی وجہ سے والدین کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ نشر و اشاعت جو کتابیں مواعظ کی ہوتی ہیں ہمارے حضرت کی, یا کوئی بھی دین کی کتاب جو مستند ہو, اس کے اندر تعاون کرنا, اس کے چھاپنے میں, اس کے پھیلانے میں, اس کی تقسیم کرنے میں, سب اسی میں آتا ہے کہ جو بھی لوگ اس کو پڑھیں گے کتابوں کو اور ان سے جو دین پھیلے گا اور جو اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے ان میں یہ چیزیں بھی ہیں, ایک علم دین جو سکھلایا گیا ہو اور اس علم کو پھیلایا ہوا ہو یعنی کسی کو مسئلہ پڑھایا یا مسئلہ بتلایا ہو. مسئلہ بتلانے میں بھی بہت احتیاط کا حکم ہے, اور جو آدمی مسئلہ بتانے میں جلدی کرے اس ایسے شخص پر وعید آئی حدیث پاک میں, جلد بازی میں غلط مسئلہ بتا دیتا ہے ایسے شخص کے اوپر بہت سخت وعید ہے حدیث پاک میں. اس لیے مسئلہ عوام کو تو بتانا ہی نہ چاہیے, اگر کوئی عام آدمی مسئلہ پوچھے تو اس کو یہی کہے کہ بھائی آپ مفتی صاحب سے معلوم کریں, اور مسئلہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ بڑے سے بڑے مفتی سے معلوم کریں, ہر کسی سے نہ پوچھیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اولاد والے نے اپنی اولاد کو کوئی دینے کی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب یعنی علم سے بڑھ کر ہو. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اولاد والے نے اپنی اولاد کو کوئی دینے کی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بڑھ کر ہو, یعنی علم دین سکھلانا سب سے بڑی دولت ہے. اپنے اولاد کو علم دین اگر سکھلا دیا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا غالباً اپنی سوانح میں لکھا ہے کہ میرے والدین نے مجھ کو یہ جو دین سکھلا دیا ہے اگر دو گاؤں بھی میرے نام کر دیتے تو اس سے خوشی نہیں ہوتی, جو علم دین مجھ کو یہ سکھلا دیا ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں سکھلا. اور دیکھ لیجئے کہ آپ سے کام کتنا ہوا, علم دین کی انہوں نے قدر کی, اس قدر کی وجہ سے کام کی. جو قدر نہیں کرتا علم دین کی اس سے کام بھی نہیں لیا جاتا, اور جو قدر کرتا ہے اس سے کام ایسا لیا جاتا ہے کہ 1500 تصانیف حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں, اور ہر تصنیف سے ہر دور کے علماء نے فائدہ اٹھایا اور آج تک اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک اٹھاتے رہیں, اس قدر ان کا درجہ بڑا ہوگا اللہ کی. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص تین بیٹیوں کی یا اسی طرح تین بہنوں کی عیال داری یعنی ان کی پرورش کی ذمہ داری کرے, پھر ان کو ادب یعنی علم سکھلاوے اور ان پر مہربانی کرے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کر دے یعنی ان کی شادی ہو جاوے, جس سے وہ پرورش سے بے فکر ہو جاوے, یعنی اس کے بعد اب ان کے شوہر کی ذمہ داری رہ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. ایک شخص نے دو کی نسبت پوچھا, یعنی دو لڑکیاں ہوں تو اس کا کیا بنے گا, آپ نے فرمایا دو میں بھی یہی فضیلت ہے. ایک شخص نے ایک کی نسبت پوچھا, آپ نے فرمایا ایک میں بھی یہی فضیلت ہے. سبحان اللہ, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی بات ہوتی ہے اول تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے, آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فضیلتیں عطا فرمائی. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص تین بیٹیوں کی یا اسی طرح تین بہنوں کی عیال داری یعنی ان کی پرورش کی ذمہ داری کرے, پھر ان کو علم دین سکھلاوے. اب علم دین سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم بنانا ضروری ہے, عالم بنانا عالمہ بنانا نہیں, بلکہ دین کا موٹا موٹا علم جس سے شریعت کے حرام حلال کی جو ہے وہ خبر ہو جاوے اور ضروری احکامات کی معلومات ہو جاوے اور اس پر عمل ہو جاوے اور گناہوں سے بچ جاوے, یہ علم سکھلا دینا جو موٹا موٹا ہوتا ہے. باقی فقہ اور باریک جو بڑے علوم ہوتے ہیں اس سے وہ مراد نہیں ہے, اتنا علم کہ اپنی حفاظت ہو جائے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو اور خلاف شریعت کام نہ ہو جائے, نمازیں ٹھیک ہو جائیں, تلاوت درست ہو جائے, یہ وہ علم ہے. اور ان پر مہربانی کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کر دے یعنی ان کی شادی ہو جاوے, جس سے وہ پرورش سے بے فکر ہو جاوے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. ایک شخص نے دو کی نسبت پوچھا, آپ نے فرمایا دو میں بھی یہی فضیلت ہے. ایک شخص نے ایک کی نسبت پوچھا, آپ نے فرمایا ایک میں بھی یہی فضیلت ہے. فائدہ, ان حدیثوں میں اور اسی طرح اور بہت سی حدیثوں میں علم دین اور تعلیم دین یعنی دین کے سیکھنے اور سکھلانے کا ثواب اس کا فرض ہونا مذکور ہے. اصل سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے جس سے آدمی عالم یعنی مولوی بن جاوے, مگر ہر شخص کو نہ اتنی ہمت اور نہ اتنی فرصت, اس لیے میں دین سیکھنے اور سکھلانے کے ایسے آسان طریقے بتلاتا ہوں جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب حاصل کر سکے. تفصیل ان طریقوں کی یہ ہے, جو لوگ اردو حرف پہچان سکتے اور پڑھ سکتے ہیں یا آسانی سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تو وہ ایسا کریں کہ اردو زبان میں جو معتبر کتابیں دین کی ہیں جیسے بہشتی زیور اور بہشتی گوہر اور تعلیم الدین اور قصد السبیل اور تبلیغ دین اور تصحیح المواعظ کے سلسلے کے بعد جتنے مل جاوے ان کتابوں کو کسی اچھے جاننے والے سے سبق کے طور پر پڑھ لے, اور جب تک کوئی ایسا پڑھانے والا نہ ملے ان کتابوں کو خود دیکھتا رہے, اور جہاں سمجھ میں نہ آوے یا کچھ شبہ رہے وہاں پینسل وغیرہ سے کچھ نشان کر دے, پھر جب کوئی اچھا جاننے والا مل جائے اس سے پوچھ لے اور سمجھ لے, اور اس طرح جو حاصل ہو وہ مسجد یا بیٹھک میں بیٹھ کر دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا دیا کرے, اور گھر میں آ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو سنا دیا کرے. اسی طرح جنہوں نے مسجد یا بیٹھک میں سنا ہے وہ بھی اس کو اپنے دھیان میں چڑھا کر جتنا یاد رہے اپنے گھروں میں آ کر گھر والوں کو سنا دیا کریں. اور جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے وہ کسی اچھے لکھے پڑھے سمجھدار آدمی کو اپنے یہاں بلا کر اس سے وہی کتابیں سن لیا کریں اور دین کی باتیں پوچھ لیا کریں. اگر ایسا آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے تجویز ہو جاوے تو بہت ہی اچھا ہے, اگر اس کو کچھ تنخواہ بھی دینا پڑے تو سب آدمی تھوڑا تھوڑا چندہ کر کے جمع کر کے ایسے شخص کو تنخواہ بھی دے دیا کریں. دنیا کے لیے بے ضرورت کاموں میں سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں, اگر دین کی ضرورت ضروری بات میں تھوڑا سا خرچ کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر ایسا آدمی جو تم کو دین کی باتیں بتلاوے اور ایسی کتابیں، اپنی عقل سے تجویز مت کرنا بلکہ کسی اچھے اللہ والے عالم سے صلاح لے کر تجویز کرنا۔ اول تو حضرت تھانوی نے یہ کتابیں خود ہی لکھ دی ہیں، حضرت تھانوی ہی کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ بھی کتنا اخلاص ہے کہ اپنی ہی کتابیں لکھ دی، کیونکہ واقعی مفید ترین کتابیں ہیں۔ اور اگر کوئی دوسری کتاب پڑھنی بھی ہو تو کسی اللہ والے سے اس کو تجویز کرائے۔ ایک کام پابندی سے کریں کہ جب کوئی کام دنیا کا یا دین کا کرنا ہو، جس کا اچھا یا برا ہونا شرع سے نہ معلوم ہو، اس کا دھیان کر کے کسی اللہ والے عالم سے ضرور پوچھ لیا کریں، اور جو بتلا دے اس کو خوب یاد رکھیں، اور دوسرے مردوں اور عورتوں کو بھی بتلا دیا کریں، اور اگر ایسے عالم کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو تو اس کے پاس خط بھیج کر پوچھ لیا کریں، اور جواب کے واسطے ایک لفافے پر اپنا پتہ لکھ کر یا لکھوا کر اپنے خط کے اندر رکھ دیا کریں، کہ اس طرح سے جواب لینا اس عالم کو آسان ہوگا اور جلدی جواب آ جائے گا۔ ایک اور اس بات کی پابندی رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ والے عالموں سے ملتے رہیں، اگر ارادہ کر کے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو اور ایسا عالم بھی پاس نہ ہو، جیسے گاؤں والے ایک طرف پڑے رہتے ہیں تو جب کبھی شہر میں کسی کام کو جانا ہو اور وہاں ایسا عالم موجود ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کریں، اور کوئی بات یاد آ جائے تو پوچھ لیا کریں۔ ایک کام ضروری سمجھ کر یہ کیا کریں کہ کبھی کبھی مہینہ دو مہینے میں کسی عالم کی صلاح سے کسی واعظ کہنے والے کو اپنے گاؤں یا اپنی محلے میں بلا کر اس کا واعظ سنا کریں، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف دل میں پیدا ہو کہ اس سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر بیان ہے دین کے سیکھنے کے طریقوں کا، اور طریقے بھی کیسے، بہت آسان۔ اگر پابندی سے ان طریقوں کو جاری رکھیں گے تو دین کی ضروری باتیں بے محنت حاصل ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ دو باتوں کا اور خیال رکھیں کہ وہ بطور پرہیز کے ہیں۔ ایک یہ کہ کافروں کے اور گمراہوں کے جلسوں میں ہرگز نہ جائیں۔ اول تو کفر کی اور گمراہی کی باتیں کان میں پڑنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے، دوسرے بعض دفعہ ایمان کے جوش میں ایسی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، پھر اگر غصہ ظاہر کیا تو بعض دفعہ فساد ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس فساد سے دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مقدمے کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے جس میں وقت بھی خرچ ہو جاتا ہے اور روپیہ بھی۔ یہ سب باتیں پریشانی کی ہیں، اور اگر غصہ ظاہر نہ کر سکے تو دل ہی دل میں گھٹن اور رنج پیدا ہوتا ہے، خواہ مخواہ بیٹھے بٹھلائے غم خریدنا کیا فائدہ۔ یعنی مراد یہ کہ جیسے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں تو اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا، اور ان کے گرد جمع ہو کے ان کے بھونکنا کوئی سنتا نہیں، تو جو کتوں سے طریقہ ہے اعراض کا وہی ایسے گمراہ لوگوں سے اعراض کرے، کیونکہ ان کو وہ سننے جاتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور فتنہ کھڑا ہوتا ہے، اور زیادہ مجمع بڑھتا ہے، معاملہ بڑھتا ہے، اور زیادہ اس کی مشہوری ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اگر ان کو کوئی توجہ ہی نہ دے تو وہ خود ہی اپنے بھونک بھونک کے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں، کہ اس میں بھی اکثر ویسی ہی خرابیاں ہو جاتی ہیں جن کا بھی بیان نہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپس میں دل میلے ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑی خرابی ان دونوں باتوں میں اور ہے جو سب خرابیوں سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ ایسے جلسوں میں جانے سے یا بحث کرنے سے کوئی بات کفر کی اور گمراہی کی ایسی کان میں پڑ جاتی ہے جس سے خود بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے پاس اتنا علم تو ہے نہیں جو اس شبہ کو دل سے دور کر سکے، تو ایسا کام کیوں کرے جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، خصوصاً حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سختی سے تاکید فرماتے تھے کہ دنیا داروں کی کتابیں، ناولیں، ڈائجسٹ خاص طور سے ہرگز نہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لکھنے والے کی قلب کی ظلمت اس کی تحریر میں بھی آ سکتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ہمارے حضرت کو سخت سمجھتے تھے کہ یہ بڑی سختی کی بات ہے، کوئی ناول ڈائجسٹ بھی نہ پڑھیں۔ ایمان سب سے قیمتی ہے، جس کی نظر میں ایمان قیمتی ہوگا وہ اس بات کی قدر کرے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے ایمان ہی کی سب سے زیادہ حفاظت کی ہے، سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت، وہی سب سے زیادہ وہ محسن ہوتا ہے جو ایمان اور اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے پاس اتنا علم نہیں جو اس شبے کو دل سے دور کر سکے، تو ایسا کام کیوں کرے جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہو، اور اگر کوئی خواہ مخواہ بحث چھیڑنے لگے تو سختی سے کہہ دو کہ ہم سے ایسی باتیں مت کرو، اگر تم کو پوچھنا ہی ضروری ہو تو عالموں کے پاس جاؤ، اگر ان سب باتوں کا خیال رکھو گے تو دوا اور پرہیز کو جمع کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دین کے تندرست رہو گے، کبھی دین کی بیماری نہ ہوگی، اللہ تعالی توفیق دے. آمین. یہ دوسرا باب ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، کل اس کا کچھ حصہ اور دوہرا کر پھر تیسرا حصہ شروع کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ارے یہ کس کو لیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ محمد احمد. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ارے یہ جو رہے ہیں
چارج نہیں ہو رہا. خرید لیں گے تو لے آؤں گا.
نائٹ لاؤ تو چلے گا.
ہاں نہیں چلے گا. بتاؤ.